مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد اردو سلام صفحہ 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ 1437 سن ہجری کے رمضان المبارکہ آج 19واں روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع آ گئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں ضرور کرتے رہیے، بغیر اچھی نیت کا ثواب نہیں ملتا۔ مدنی مذاکرے میں رہتے علم دین حاصل کروں گا، کاوٹیں ہوں گی دور رکھوں گا، مثلا موبائل فون بند رکھوں گا، کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا، جو بات مجھے یوں لگا کہ یہ آئندہ بھی کام آ سکتی تو لکھ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام روشان رسول قریشی ہے۔ کام مکمل نہ ہو تو میرا دوست ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں گھر پہ کاپی بھول کر آ گیا، کیا یہ صحیح ہے؟
یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے خلاف جنگ، توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح جھوٹ نہ بولا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے پاپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اے سی کے آگے سانس لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اے سی کے آگے سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مدنی منی سوال کر رہی ہے۔ اے سی کے آگے سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔
پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو روایتیں بیان ہوتی ہیں فیضان السنت میں، کتابوں میں آپ نے بھی نقل فرمائی ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، تو بپا یہ پورے ماہ رمضان میں جتنے بخشے جاتے ہیں اور چاند رات کو اتنوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، آیا دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور اگر اس روایت کو یوں دیکھیں کہ روزانہ جو ہے وہ مغفرت ہوتی رہتی ہے، تو پورے ماہ میں جتنی مغفرت ہو گئی تو جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ سب مسلمان بخشے جائیں گے، سب کی مغفرت ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرات۔
تو عید کے دن میں مغفرت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر جمعے کو ہر ساعت میں مغفرتیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے, ہو سکتا ہے میرے جاؤں. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر اللہ تعالی صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور آج کل کی آپ گنتی نہ کریں, مسلمان تو شروع سے چلے آ رہے ہیں, قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو اب یہ 10 لاکھ سے مراد وہ یہی 10 لاکھ ہیں یا کثرت مراد ہے, اب وہ تو جو شارحین ہوں گے حدیثوں کے وہ بیان کریں گے. ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے. ہر گناہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے اور ہر نیکوکار کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوں نہ اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوں. کہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے نیک بندوں کو چھوٹے سے گناہ پر وہ پکڑ فرما لیتا ہے, جب بخشنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ہم تو اس کی رحیمی کریمی سے بھیک مانگتے ہیں, خیرات مانگتے ہیں, ہم اس گنتی میں نہیں پڑتے کہ اب وہ تو اتنے سارے بخشے گئے تو دوزخ میں تو کوئی مسلمان جائے گا نہیں. حالانکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے, یعنی یہ بالکل فائنل ہے کہ کچھ مسلمان معاذ اللہ جہنم میں ضرور جائیں گے. اب ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
My name is Shazib Shweb from Sydney, Australia. Does Allah عز و جل watch us every time?
کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ بے شک, لا ریب, نو ڈاؤٹ, اللہ تعالی اینی ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اگر تصور ہمارا بن جائے گا, یہ سوچ بن جائے گی تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عدنان تاری بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر غلطی سے اقامت کے بغیر جماعت کھڑی کر دی جائے تو کیا جماعت ہو جائے گی یا نہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجئے.
نماز ہو جائے گی, جماعت ہو جائے گی, البتہ اقامت کی سنت چھوٹی, جان بوجھ کر یہ سنت نہ چھوڑی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اویس رضا قادری عطاری عرض کر رہا ہوں اکاڑا سے. باپا جان آپ سے ایک سوال تھا کہ جو قرآن پاک ہم لوگ رمضان شریف میں پڑھتے ہیں کیا انہیں ہم احصال ثواب بھی کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, رمضان میں پڑھتے ہیں اس کو بھی احصال ثواب کر سکتے ہیں. اور جب کبھی قرآن کریم پڑھیں, کوئی سا نیک عمل کریں, فرض نماز 5 وقت کی پڑھیں, رمضان شریف کے روزے جو رکھیں, یہ سب احصال ثواب کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ظفر اقبال عطاری صاحب ہیں ڈسٹرکٹ بکھر ضلع گودا سے, کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایس ایم ایس کیے تھے, میرا سوال برائے کرم لے لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا چاہیے, بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے متعلق یہ وضاحت چاہ رہے تھے.
قبر میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. میت پر لکھا بھی جاتا ہے بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی. جب قبر میں فرشتے آئے تو اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا. یہ کہ اگر وہ فرشتے تشریف لے گئے تو سیاہی سے نہیں لکھتے, انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر. غسل میت کے بعد کفن بند کرنے سے پہلے یہ لکھی جاتی ہے انگلی سے, زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو صحیح لکھنی آتی ہو وہ انگلی سے لکھتے. یہ بھی میت پر ایک ظاہر کام آپ کی طرف سے اس کی دل جوئی ہوگی, اس کی خدمت ہوگی, آپ کو بھی ثواب ملے گا. عہد نامہ ایک افضل ورد ہے جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے. جب اللہ عز و جل اس بندے کو قبر سے اٹھائے فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ڈاکیومنٹ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں, انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے. امام فقیہ ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا, جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالی اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے, یعنی منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے امان ملے گی اگر قبر میں عہد نامہ لکھ کر رکھ دیا جائے. بہتر یہ کہ عہد نامہ اور جو بھی شجرہ وغیرہ رکھیں وہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں طاق جیسے وہ مسجد کی محراب ہوتی اس طرح کا گڑا کھود کے اس میں رکھیں, یہ بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عہد نامہ لکھا ہوا فضائل کے ساتھ چھپا ہوا مکتبۃ المدینہ پر ہوتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہوتا ہو, اور یہ فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے فضائل کے ساتھ, اور قبر میں آنے والا دوست نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں بھی ہے.
مکتبۃ المدینہ پر یہ عہد نامہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا جس کو پرنٹ کیا ہے اس میں فضائل بھی ہیں اور عہد نامہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے,
اور یہ لکھا تھا میں نے مدینہ شریف میں
سبحان اللہ,
اور نالے پاک کا نقش بھی بنایا تھا, بہت پرانا برسوں پرانا ہے.
اس کو قبر میں کس طرح رکھنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کی ہی تحریر میں لکھی ہوئی.
اچھا
ہے.
اچھا
الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ سالہ سال سے نہیں بالکل جی. جب ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو یہ اس وقت سے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اسلام بھائی بلکہ بعض جو تحفہ دینے کے لیے تو میں نے تو اس کو بہت کارآمد پایا کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے نا تو اسلام بہت خوش ہوتے کہ یہ ایک چیز ایسی بابرکت مل جاتی ہے.
سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے گھر میں, گھر میں سب کے رکھنا چاہیے اس طرح کے تبرکات تاکہ وہ کبھی گھر میں میت تو ہونی ہے کسی نہ کسی کی, ہو سکتا ہے پہلے ہم چلے جائیں تو ہمارے اس میں کوئی رکھ دے یا اپنے گھر میں میت ہو جائے ہم اس کی میت میں رکھ دیں, جس طرح رکھنے کا طریقہ بتایا اس کو حاصل کر رہے ہیں, سستا بھی ہے نا.
بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تجہیز و تکفین کے اس کام میں شریک بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک تعداد میں اپنے پاس یہ رکھتے بھی ہیں.
ہاں یہ مجلس تو رکھتی ہوگی, آپ بھی رکھتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ, میتوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے ورنہ قبرستانوں کی حالت ان کے راستوں کی حالت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یار, زندوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, اور جہاں یہ بےچارے قیامت تک پڑے ان کے ساتھ ان کے راستوں کے ساتھ زائرین کے ساتھ کوئی خاص سہولتیں نہیں دی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شیخ خان محمد عطاری باب المدینہ فردوس کالونی سے، جسے عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے تو کسی سے ادھار پیسے مانگ سکتے ہیں، قرض لے کے جا سکتے ہیں کہ ہمیں 20,000 روپے 30,000 روپے کسی سے قرض لیں کہ یار قرض دینا میں آ کے لوٹا دوں گا عمرے سے، تو آیا کہ عمرہ یا حج ہو جائے گا اس طرح؟
قرض لینا ہے تو جائز، مگر ظاہر حج فرض ہونے کے لیے قرض کی ضرورت نہیں ہے، بعض وقت پیسے پھنسے ہوتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے اس کے، تو وہ اپنے خاص آدمی سے قرض لے لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نہ لیا جائے، کہ وہ بعض بیچارے ہوتے غریب ہیں، جذبہ بہت ہوتا ہے، اب وہ قرض لیا مدینے گئے، اب واپسی میں پھر منہ چھپاتے پھریں گے یا بھریں گے کہاں سے، اتنی آمدنی ہوتی نہیں ہے، اور 20,000 میں عمرہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، 1,00,000 روپے باب المدینہ سے تو غالباً 1,00,000 روپے خرچہ ہے عمرے کا، رمضان المبارک میں تو پھر اور بھی ٹکٹ بڑھ جاتا ہوگا، دب ان کا سیزن ہوتا ہے کمائی کا، تو اس لیے وہ بھارت قرضہ لے کر حج اور عمرہ نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو کس رنگ کی پینٹنگ جستی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں.
کیا سبز سبز گنبدے کا خوب ہے نظارہ، ہے کسی قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز سبز گنبد، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام رانا فرحان احمد اتاری ہے، میں اورا سافٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ایز اے سینئر فیکلٹی ممبر منسلک ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
نماز پڑھے تو یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ تو خیر بہت خاص افراد کا درجہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھے کہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کا درجہ ہے کہ نماز میں یہ نیت کرے، ذہن بنائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور عوام کا درجہ یہ ہے خشوع کا کہ تمام ارکان جو ہے وہ درست ادا کرے، سنت کے مطابق مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے. یہ بھی بہت چھوٹا درجہ نہیں ہے، بہت اچھا درجہ، عمدہ درجہ ہے، کہ عام طور پہ اگر کہوں کہ ہزاروں میں کوئی ہوگا جو اس خشوع کے درجے پر بھی فائز ہو تو ہو، کہ مستحب طریقے پر وہ نماز پڑھے تمام اعضا کو پرسکون رکھ کر. بہت مشکل ہے، یہاں تو باغم باغ ہوتی ہے، سب سے جلدی جہاں تراوی میں چھٹی ملتی ہے وہاں بھیڑ ملتی ہے، یار یہاں نہیں، یار بہت دیر لگاتا ہے، تو کرتے ہیں نا، تو اب وہ خوشی کہاں سے ملے گا؟ تو ہمارا مطلب جو درد، ہمارا جذبہ، کاش ہمیں مل جائے، ہمارے اسلاف کے پاس جو تھا ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں. تو یہ میں نے مختصر سا نسخہ عرض کیا خشوع کے لیے، اللہ کرے عمل کی ہم سب کو سعادت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمران ہے. لوگ وادیوں کو جنت نذیر کہتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟
جنت نذیر، نظیر جنت جیسی وادی، کہنے میں حرج نہیں ہے، وہ ہریالی کو اور سبزہ جہاں ہوتا ہے چشمے ابل رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ بولتے ہیں جنت کی وادی. لفظ جنت جو ہے نا، جنت کے معنی، جنت کے معنی ہیں، بتائے گا وہ. پیچھے سے آواز آئی، ادھر کم ہے، چلو کوئی بتا دو یار، تحفہ دے دو کسی کو ایک آج بھی یار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں دندو نگر سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. جنت کے معنی باغ کے ہیں.
جواب درست ہے، جنت یعنی باغ. جیسے بہت نیک آدمی ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل فرشتے کی توہین کفر ہے، جنت کی توہین کفر ہے. تو یہاں جنت بہت عمدہ شے ہے، جبھی تو ہریالیوں کو اور سبزہ دار کو بولتے ہیں یار یہ تو جنت کی طرح ہے، یا نیک آدمی کو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتہ بہت اچھی مخلوق ہے، جبھی تو نیک آدمی کو فرشتے سے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نہ کہ برے آدمی کو. برے آدمیوں کو فرشتہ نہیں بولے گا، نیک آدمی کو بولے گا یار یہ فرشتے کی فرشتہ صفت ہے، فرشتے جیسا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی کیا دیا ان کو؟
ان کو ہم دے رہے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی کتاب.
سبحان اللہ، کب تک پڑھیں گے؟ کب تک؟ کوئی ہے ٹائم پیریڈ؟ اگر آپ اپنے مرضی سے دینا چاہیں تو، نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی.
یہ تو ایک ہفتے کا کہہ رہے ہیں.
مشکل ہے تو پھر یہ مدنی مذاکر سب چھوڑ گئے، کونہ پکڑ لیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ تو نہیں کرنا.
پاپا ایک میرا ناقص ہو جائے، 30 دن کا ان کو وقت آپ عطا فرما دے تاکہ یہ اعتکاف بھی یہاں کرے اور پھر انشاءاللہ مدنی
اعتکاف کے جو سلسلے ہیں اس دوران تو پڑھنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا اس دوران، ٹھیک ہے نا. جو بھی پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ علم دین کے حلقے ہیں، ان کو چھوڑنا تو یہ بار بار ملیں گے نہیں. یہ سیرت کی کتاب تو اب بعد میں بھی پڑھ سکیں گے، رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں جس میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں یہ بار بار نہیں ملیں گی. تو اس میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس میں رکاوٹ ہو، ٹھیک ہے. ایک مہینہ 40 دن دیوانے یار.
سبحان اللہ.
یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دینا بھول گئے اور اب وہ بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے، ہمیں اچانک یاد آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟
بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، یعنی جب پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے، غسل دیتے ہی اذان دے دے. ہمارے یہاں تاخیر کی جاتی ہے. اصل جو اس کے فوائد ہیں نا، یہ برس بچہ دنیا میں آیا سب سے پہلی آواز اس کے کان میں جائے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے. اذان کہنے سے انشاء اللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی. امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیق روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں یعنی سیدھے کان میں اذان اور بائیں یعنی الٹے لیفٹ کان میں اقامت کہی جائے تو بچہ ام السبیان سے محفوظ رہے گا. ام السبیان کے متعلق عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ اے شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سرع بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام السبیان کہتے ہیں اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرع مرگی. سرع جو ہے بچوں کو ہو تو یہ ام السبیان کہتے ہیں، بچوں کے علاوہ جس کو ہو اس کو کہتے ہیں مرگی، شاید یہ مراد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
حج اور عمرے کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے, بغداد کے ٹکٹ کیوں بانٹے جا رہے ہیں؟ وضاحت فرما دیں.
میرے پیر و مرشد ہیں وہاں.
اوکے,
تو پیر و مرشد کے پاس جانا کوئی گناہ کا کام ہے کیا؟ دو جہاں کی سعادت ہے. پیر بھی کس کے؟ پیروں کے پیر.
پیروں کے پیر,
پیر دستگیر روشن ضمیر. پھر یہ پیر صاحب بھی کس کے سائے میں؟ امام علی مقام امام حسین کے سائے میں. امام حسین ان کے جد امجد ہیں. کربلا بھی بالکل قریب, زیادہ دور نہیں ہے, بائی روڈ راستہ ہے. نجف اشرف بھی عراق شریف میں جہاں مولا مشکل کشا تشریف فرمائے. اچھا, انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرمائے. حضرت یوشع علیہ السلام, سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام موصل میں, وہ عراق شریف موصل. بہرحال یہ کہ بغداد شریف عراق شریف یوں کہہ سکتے ہیں کہ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینے کے بعد سب سے زیادہ زیارتیں جو ہے نا یہ وہاں عراق شریف میں, جہاں اہل بیت اطہار کے اکابر تشریف فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ, ارے ہاں ہمارے امام صاحب, یہ بھی بغداد شریف میں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ والی بغداد شریف میں. کون ہے سامنے تو آئے کہ بغداد کیوں جاتے ہو بولنے والا, آئے تو صحیح سامنے. تو کیا یو کے جائیں, لندن جائیں, امریکہ جائیں, پیرس جائیں؟ کوئی لندن کو جائے گا, کوئی پیرس کو جائے گا, بغداد کی طرف دوڑے گا دیوانہ غوث پاک کا.
دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن, دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو گیارہویں والے شاہ یا غوث اعظم دستگیر, گیارہویں والے شاہ یا غوث اعظم دستگیر, میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا, میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا, در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر, در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد فاروق, میں شیخوپورہ سے آیا ہوں, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں بھی عبادت کریں گے ہم؟
دار العمل دنیا ہے, نمازیں یہاں پڑھیں گے. اب وہ شوق کے لیے سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا, تسبیحات نکلیں گی. باقاعدہ یہ جو نماز ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اس کے ہم مکلف نہیں ہوں گے, کوئی عبادت وہاں ہم پر فرض نہیں ہوگی, نہ وہاں کوئی گناہ ہوگا, گناہ کوئی کرے گا ہی نہیں, گناہ صادر نہیں ہوگا, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ جھگڑے ہوں گے, نہ ریٹھ, نہ گندگیاں, کچھ بھی نہیں, نہ لیٹرین, نہ سیوریج, کچھ بھی نہیں. خوشبودار ڈکار آئے گی, کھانا ہضم, گندگی کا تصور نہیں ہے. جنت پاکیزہ ہے, صاف ستھری ہے, تو اس صاف ستھری پاکیزہ جنت میں جانے کے لیے اس گندی گندی دنیا کی گندگیوں سے دور رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس جنت میں جانے کی ترکیب بنا لینی چاہیے. اللہ کی رحمت سے ترکیب ہوگی, محبوب کی شفاعت سے ترکیب ہوگی, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہار شریعت جلد اول صفحہ 157 پر ہے. نہ جنتی کے ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد و بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. یعنی ہر وقت تسبیح سبحان اللہ اللہ اکبر یہ سانس کے ساتھ چاہے یعنی کہ کبھی ارادتن کبھی بغیر ارادے کے یعنی کہ جاری رہے گا, سب ذکر اللہ جاری رہے گا. یوں سمجھو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر کسی وجہ یا کسی بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو کیا میرا روزہ قبول ہوگا؟
اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. بیماری کی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں ہوتی, نماز پڑھنی ہوگی. معذور کی نماز کے مسائل بھی ہوتے ہیں, نماز کے احکام میں معذور کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, نماز معاف نہیں ہے. کیسا ہی بیمار ہو نماز معاف نہیں ہے. آخر منزل ہے, اشارے سے نماز پڑھنے کی بھی تو منزل ہے نا, اشارے سے ہی پڑھے. لیکن یہ کہ آپ ایسے بیمار ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ہم کو نہیں پتا, بس یہ کہ یہ مسئلے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے اشارے سے بھی, اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے بھی آخر کار پڑھے گا. البتہ کسی نے واقعی نماز نہیں پڑھی, معاذ اللہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی سارا رمضان, تب بھی اس کے اگر اس نے روزے رکھے تو روزوں کا فرض ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہند سے محمد منہاز عطاری. پاپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ فاتحہ خانی دیتے وقت اگربتی جلانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
خوشبو اچھی چیز ہے اور اچھی نیتیں ہوں تو ثواب بھی ملے گا, لوگ موجود ہیں تو ان کو خوشبو پہنچانے, فرشتوں کو بھی خوشبو سے فرحت حاصل ہوتی ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے فرشتوں کو, تو ان نیتوں سے اگر بتی جلاتے ہیں تو اچھی بات ہے, بغیر نیت کے نہ جلائی جائے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور خالی اگربتی جلا دی تو یہ بے مقصد ہے, کوئی مقصد ہو لوگوں کو خوشبو پہنچانے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے یہ ہے کہ فاتحہ میں اگربتی حصہ ہے, کوئی یعنی یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کی خوشبو لوگوں کو پہنچے گی, بس وہ فاتحہ کا جز ہے. یہ بھی توجہ نہیں ہوتی ہوگی, جدی فشتی وہ چلا آ رہا ہے اگربتی جلاتے ہیں, اس کی خوشبو ہے نہیں ہے اس میں, یہ بھی اتنی خوشبو سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی اگربتی کی. عام طور پہ دکان پہ بھی جاتے ہی پہلے اگربتی جلائیں گے, یہ تصور ہے کہ برکت ہوتی.
تو اگر اس تصور سے کوئی جلاتا ہے تو برکت ہوگی, خوشبو ہوگی. اچھا, اس میں بعد ہوگا ایسا تو مقدس روحیں آئیں گی, خوشبو ہوگی نا تو مقدس روحیں آئیں گی, تو یوں ان کے پیچھے پیچھے گاہک بھی آئے گا نا روحیں آئیں گی. تو اسی طرح جو گھر میں سال ثواب کا جو آپ نے فرمایا, اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تصور ہو کہ جس کے لیے سال ثواب کیا جا رہا ہے اس کی روح ہمارے گھر میں تشریف لائے گی تو اس کو خوشبو ملے گی.
اللہ جانے کہ روح کو خوشبو سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں.
آپ کو یاد ہوگا بابا, یہ پرانی مارکیٹوں میں شروع کی باتیں, ایک وہ کھکا آتا ہوگا داڑھی والا, اس کے ہاتھ میں ایک لوبان کی وہ ٹرے ہوتی تھی کوئلے والی, دکان میں جاتا تھا اس میں کوئی لوبان ڈالتا تھا نا, بھی دھواں مارتا تھا تھانوں پر کہ یہ تھان بکیں گے نا. یہ جو بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے
نا, اس طرح کے فقرا آج کل بھی گھومتے ہوں گے, گھومتے بتا رہے, تو وہ دکانوں پہ جا کر لوبان ڈال کر وہ پیسے کھینچ رہے ہوتے.
ہاں, وہ ساتھ ایک پیسے کی ٹوکری بنتی ہوتی تھی, اس میں ٹک ٹک ٹک. اب
بھیک مانگنے کا ہی انداز ہے, یہ تجارت تھوڑی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اور آپ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرماتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نماز کی حالت میں یا سفر کرتے ہوئے ایسا موقع مل جاتا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منع نہیں فرماتا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس میں حدیث ہے جو آپ کو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب سنائیں گے.
حدیث ہے بحر شریعت کے 16 حصے میں صفحہ نمبر 432 پر. ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص سائے میں ہو اور سایہ سمٹ گیا, کچھ سایہ میں ہو گیا کچھ دھوپ میں, تو وہاں سے اٹھ جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.